اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد من إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين. اللہ تعالی نے مومنوں پر بہت عظیم احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جس وقت انہی میں سے ایک عظیم پیغمبر عظیم رسول ان کے اندر مبعوث کر دیا اور اس کے ذمے تین کام ہم نے لگا دیے. یتلو علیہم آیاتہ, پہلا کام اس پیغمبر کے ذمے یہ تھا کہ ان کو ہماری آیات ہمارے قرآن کی تلاوت پڑھ پڑھ کر سنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور دوسرا کام اس پیغمبر کے ذمے یہ تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کریں ان آیات اور قرآن کے مطابق عمل کروا کے ان کا تزکیہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تیسرا کام پیغمبر کے ذمے یہ تھا کہ ان کو صرف تلاوت ہی نہ ہو اور خود عمل کرنے والے ہی تیار نہ کرنا, بلکہ ان کو کتاب و سنت کی ایسی تعلیم دینا کہ یہ پوری امت کے لیے اسوہ بنے, پوری امت کے لیے یہ رہنما بن سکیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس پیغمبر کی آمد سے پہلے یقیناً لوگ واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں, جن احسانات کو کسی صورت میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ فلاں تمہیں نعمت دی, فلاں کام انعامات دیے, تم پر میں نے احسان کیا. لیکن ایک عظیم نعمت ایسی تھی کہ جب وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا احسان جتلایا کہ میں نے عظیم پیغمبر تمہارے اندر مبعوث کر کے بھیج کر یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. نبی کی ولادت کو, نبی کی پیدائش کو احسان نہیں بتلایا, بلکہ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب اس کو رسالت عطا کر کے مبعوث کر کے تمہاری طرف بھیجا تو ان کی یہ بعثت تمہارے لیے عظیم احسان ہے. پیدائش کو جو پہلے 40 سال کا عرصہ بھی آپ گزار چکے تھے اس کو احسان نہیں بتلایا. اس مہینے اور اس دن کی مناسبت سے اس عظیم اللہ تعالیٰ کے احسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. ایک ہے سیرت اور ایک ہے صورت. سیرت کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے, سلیقے اور انداز, جس کو ہم کردار یا کریکٹر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے صورت. صورت کا معنی شکل و صورت, چہرے کی کیفیت, آنکھوں کا, ناک کا, جسم کا, قد کاٹھ کا, ان تمام چیزوں کا بیان, یہ ہوتی ہے صورت. ایک سیرت النبی ہے اور ایک صورت النبی ہے. دو الگ موضوع ہیں, دونوں الگ موقعوں پر بیان ہونے والے ہیں. بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے صورت اور سیرت کو ایک ہی سمجھ کر اشتہار بناتے ہیں, سیرت النبی, جلسہ سیرت النبی, کانفرنس سیرت النبی, لیکن بیان کرتے ہیں آپ کی آنکھ مبارک کیسی تھی, آپ کا ناک مبارک, آپ کے بال مبارک, چلنے کا سلیقہ طریقہ, حالانکہ یہ تمام کی تمام صورت ہیں. لوگوں کو موضوع دیا جاتا ہے سیرت النبی کا اور بیان کی جاتی ہے صورت النبی, جو کہ متضاد چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمیں جس چیز کا پابند کیا گیا ہے وہ نبی کی سیرت کو اپنانے کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور سلیقہ تمہارے لیے اسوہ ہے. وہ تم نے اپنانا ہے کہ آپ کی صبح اور شام, آپ کا دن اور رات, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, یہ تمام کا تمام انداز کیا تھا, اس طرح آپ نے اپنانا ہے. صورت نہ کوئی اپنا سکتا ہے اور نہ اس کو حکم دیا گیا. نبی کے چہرے جیسا کوئی چہرہ بنا نہیں سکتا. نبی کے باقی اعضاء جیسا کوئی اپنا عضو بنا نہیں سکتا, اس لیے اس کا مکلف بھی نہیں کیا گیا. امت کو جو پابند کیا گیا ہے وہ نبی کی سیرت کو, طریقے اور انداز کو اپنانے کا. تو اس لیے میں نے صرف سیرت کے چند گوشے آپ کے بیان کرنے ہیں. پھر آپ کی سیرت کے بھی دو پہلو ہیں, ایک نبوت سے پہلے کا, پہلے کی سیرت, اور دوسری بعد از نبوت. نبوت کے بعد والی آپ کی سیرت وہ تو ہمارے لیے اسوہ ہے ہی, کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ نے دین کے معاملے کے اندر کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی, جو بات بھی آپ نے کی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی تھی. اس لیے نبوت کے بعد والی پوری زندگی وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے ہی. رہی قبل از نبوت, پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک یہ 40 سالہ زندگی, یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, میرے پیغمبر کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے, خواہ نبوت سے پہلے کی ہو یا نبوت کے بعد کی. نبوت ملنے سے پہلے بھی انبیاء کی زندگیاں محفوظ ہوا کرتی ہیں. پہلے بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کے اندر کسی قسم پر تان و تشنی کی جائے یا انگلی اٹھائی جائے. تو نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی ایک لمبی زندگی ہے. آپ کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات, ایک ایک سفر اور ایک ایک حضر, ایک ایک بات اور ایک ایک معاملہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. لیکن اتنے مختصر وقت میں آپ اتنی طویل زندگی, یہ تو اس وقت میں کیا بیان کی جائے. تو یہاں تو زندگیاں کھپانے والوں نے بھی آخر میں یہی کہا لا یمکن الصناو کما کان حقہ بعد از خدا قصہ تو ہی قصہ تو ہی مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان مرتبہ اور مقام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے اس ماحول کو تھوڑا سا ذہن میں لائیں جس ماحول کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، آپ پیدا ہوئے، وہ کیسے حالات تھے، پھر آپ نے کیسے کام کیا، پھر اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں جن حالات میں آپ پیدا ہوئے اس وقت کے حالات انتہائی ناگفتہ بے، شاید تاریخ کا وہ ابتر ترین جو دور ہو، جس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی دینی حالت یہ تھی کہ اللہ کے پاک گھر بیت اللہ کے اندر 360 خدا بنا کر ٹکا دیے، اور اخلاقی حالت یہ کہ اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ ہی دفن کر چھوڑتے، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہ تھا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کاتاز یانا، وہ تھے قتل و غارت میں چال آ کے ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، یہ تھی ان کی زندگی۔ معمولی بات پر پانی پلانے پر صدیوں کی جنگیں شروع ہو جاتی، ایک کہتا کہ پہلے پانی میں نے اپنے جانور کو پلانا ہے، دوسرا کہتا میں نے پلانا ہے، اور اتنی بات پر 50 سال کی جنگیں شروع ہوگی۔ معمولی معمولی بات پر 100 سالہ جنگیں ان کی شروع ہو جاتی، کہیں جھگڑا دال چپاتی کا، کوئی دعویٰ گھوڑے ہاتھی کا، کوئی شکوہ سنگی ساتھی کا، یہ حالات تھے ان لوگوں کے جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کب ہوئی اس میں اختلاف ہے، وقت ہوا تو یہ آخر میں کچھ بتلایا جائے گا۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ 3 ماہ قبل وہ دنیا سے رحلت کر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو بالکل یتیم حالت میں پیدا ہوئے۔ قرآن نے بیان کیا علم یجد کا یتیم فعاوا، کیا ہم نے آپ کو بالکل یتیم نہ پایا تھا اور ہم نے آپ کو سہارے دے دیے۔ 6 سال کی عمر ہوئی ہے تو والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، علم یجد کا یتیم فعاوا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری قبول کی، لیکن وہ بھی صرف 2 سال ہی ساتھ دے سکے، آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے، علم یجد کا یتیما فآوا۔ ہمارے لیے آپ کی اس زندگی کا اسوہ یہ ہے کہ پیدائش سے قبل باپ فوت ہو چکا ہے، عمر مبارک ابھی 6 سال کی ہے تو والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، ایک دادا کا ظاہری سہارا تھا 8 سال کی عمر میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جو بچہ جس کا باپ پہلے فوت ہو چکا ہو، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہو، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہو، ظاہری تمام سہارے ختم ہو چکے ہیں، اب وہ کیا دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسے ابتر ماحول کو درست کرنا اور سیدھے راستے پر لانا، پھر ایسا صرف یتیم نہیں بلکہ ایتم کی حیثیت سے ایک بچہ، ناممکن سی چیز معلوم بات ہوتی ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنا پیٹ بمشکل جو ہے سنبھال سکے گا،
دوسروں کی قیادت اور سعادت وہ کیا کرے گا؟ لیکن دنیا نے دیکھا یہی یتیم بچہ جس کے ظاہری تمام سہارے ختم ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے لیے جس طرح دن رات ایک یا تگ و دو کی، تو پوری کی پوری دنیا پر اپنے مقصد اور اپنے منشور کو پھیلانے میں کامیاب ہوگئے۔ دو نہیں چار نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس پر جانے نچھاور کرنے والے بن گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم میں سے خدا نہ خواستہ کسی کا ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو ہمیں بے بس بن کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اب میں اس معاشرے کی اصلاح کیا کر سکتا ہوں، ہر طرف برائی ہی برائی، نیکی کا کوئی کام نظر نہیں آتا، میں ایک غریب تنگ دست اور بے سہارا ایسے لوگوں کا کیا مداوا کر سکتا ہوں، کیا ان کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہوں؟ اس کو اپنے نبی کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے جس کے ظاہری تمام سہارے ختم ہو چکے ہیں، نہ باپ کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، لیکن انہوں نے محنت اور کوشش کی اپنے مقصد اور اپنے مشن میں، اس طرح تگ و دو کیا کہ آخر وہ اپنے مشن کو کامیاب کرنے میں، دنیا کے اندر پھیلانے میں اور نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اگر ہم اسی طرح محنت اور کوشش کریں، آپ کے اسوہ اور طریقے پر چلیں، تو کیا ہم اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ بہت ابتر ہے، ہر برائی جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس معاشرے سے زیادہ ابتر نہیں ہوا جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور جو مکہ کے حالات تھے۔ اگر آپ اس طرح کے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں بالکل بے سہارا اور بے بس ہونے کے باوجود، تو ہمارے پاس اگر وسائل نہ ہوں، پیسے کے وسائل نہ ہوں، احباب کے وسائل نہ ہوں، ساتھی نہ ہوں، اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ ہم بھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی طرح اپنے مشن میں، اپنے کام کے اندر دن رات اے کرنا پڑے گا، طریقے اور سلیقے وہ اپنانے پڑیں گے۔ جب تمام کے تمام ہمارے انداز ہی مختلف ہو جائے تو ہماری کامیابیاں کیسی ہوں؟ نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ طریقہ تجھ میں خلیل کا، تو ہلاک جادوئے سامری، طریقے ہم نے مغرب سے لیے، زندگی گزارنے کے اصول اور تمام کے تمام ہمارے مغرب سے برآمد ہوں، اور کامیابیاں ہمیں کیسے ہوں؟ نافذ اسلام کو کرنا اور طریقے مغرب کے انداز اور سلیقے وہ جو یہود و نصارہ ہمیں دے، تو کہاں سے کامیابیاں آئیں؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، اس کے لیے محنت اور کوشش کی جان اور مال کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بار دو بار ناکامیاں ہوگی ہیں تو اسے گھبرائیں اور پریشان نہ ہوں، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانوار جی، مردانوار مر جا، مردوں کی حیثیت سے زندہ رہے اور مردوں کی حیثیت سے مرے، عورتوں کی طرح چوڑیوں کی چھنکار بنانے میں، پھول اور بوٹوں کی سجاوٹ کے اندر نہ زندگیاں گزارے۔ جو قوم ان کاموں کے اندر، اپنی ڈیکوریشن کے اندر، اپنی خوبصورتی میں، اپنے پہننے اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتی ہے، تو کبھی کامیابیاں حاصل نہیں کرتی۔ چنانچہ دادا کی وفات کے بعد چچا ابو طالب، انہوں نے تربیت کی ذمہ داری قبول کی، اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ کی تربیت کی، آپ کی ہر حاجت ہر ضرورت کو مد نظر رکھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے۔ اپنے چچا سے عرض کی کہ چچا جان، جیسے باقی مکہ کے بچے بکریاں چرواتے ہیں، مجھے بھی تھوڑی سی بکریاں لے دے, میں بھی چروایا کروں گا. چچا ابو طالب نے بہت کہا کہ بیٹا آپ جو مانگے کہ آپ کو ملے گا, کھانے کے لیے, پہننے کے لیے, رہنے کے لیے, میں اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو دیتا ہوں اور دوں گا, آپ کو بکریاں چروانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے اصرار کیا کہ نہیں, جیسے باقی بچے چراتے ہیں, محنت اور مشقت کرتے ہیں, میں بھی اسی طرح کروں گا. لیکن چچا کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے, وہ 20-25 بکریاں آپ کو خرید کر دے دیں. چنانچہ آپ مکہ کے لوگوں کی, کسی کی 2 بکریاں, کسی کی 4, کسی کی 10 ملا کر ایک ریوڑ کی شکل میں چراتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چند قیراط پر, چند چوندیوں پر مکہ کے لوگوں کے بکریاں چراتا رہا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ چھوڑا کہ چچا کہہ بھی رہے ہیں کہ تو ہر طرح کی ضروریات آپ کو ملیں گی, آپ کو محنت اور مشقت اور پہاڑوں کے اندر رلنے رلانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ان پر بوجھ نہیں بنے. اپنی وسعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق آپ نے خود ہاتھ سے کام کیا ہے. ہمارے لیے آپ کی زندگی اسوہ ہے کہ اگر ہمارے والدین, ہمارے بھائی, ہمارے پڑھائی کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں, تمام ضروریات دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں وقف کیا ایک کام کے لیے, تو ہم اب بغلے ہی نہ بجاتے رہیں کہ ٹھیک ہے ماہانہ 500-1000 مل جاتا ہے, خوب گلچرے اڑاتے رہیں, ہمیں کون سی محنت کرنا پڑتی ہے. تو آپ کو بھی اپنے ہاتھ سے محنت اور کوشش کرنی چاہیے. اگر اور نہیں تو کم سے کم تعطیلات کے دوران, چھٹیاں کے دوران اپنے والدین کا, اپنے بہن بھائیوں کا, ان کا ساتھ ہاتھ بٹائیں, گھروں میں جائیں. جی یہ نہ ہو کہ بوڑھا باپ جو ہے وہ محنت اور مشقت کر رہا ہے اور ہم گلیوں بازاروں کی زینت بنے رہے, ہم اپنے بوٹوں کی پالش اور کپڑوں کی استری کو بچاتے رہیں, یہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا ساتھ دینے کے لیے, ہاتھ بٹانے کے لیے پوری محنت اور کوشش کی ہے. جب عمر مبارک 15 سال کو پہنچتی ہے, جنگ فجار ہوئی, حرمت والے مہینوں میں اور حرم کے اندر, اسی لیے اس کے جنگ فجار کی کہ جو گناہ ہی گناہ پر مشتمل تھی, حرمت کے مہینے میں اور بیت اللہ حرم کے اندر, چنانچہ مکہ کے قبیلوں نے دفاع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمر 15 سال تھی, لیکن میں اپنے چچاؤں کو پیچھے تیر سپلائی کر رہا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, 15 سال کی عمر ہے, بڑے بڑے جنگجو قبیلوں کی جنگ ہے, لیکن ایک 15 سال کا بچہ جو ہے, بچے ہونے کی حیثیت سے پھر بھی آپ نے اس جنگ کے اندر شرکت کی ہے, اور جتنی آپ کو وسعت تھی اتنا تیر اگر چلا نہیں سکتے تو پیچھے سے تیر سپلائی کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ آلات حرب, جنگی آلات جو ہے ان کو چلانا سیکھیں, اور آج کا دور خصوصاً اس بات کا تقاضا کرتا ہے. ہر مسلمان, ہر مومن کو جدید سے جدید جتنا قسم کے اسلحہ جات ہیں ان تمام کی بالکل مہارت ہونی چاہیے. اور یہ ہماری ناکامی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے یہ ترقی والی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. غیر مسلموں کو دیکھیے, یہود و نصارہ کو دیکھیے, ان کے بچے اور مرد تو الگ رہے, انہوں نے اپنی بچیوں کو تربیتیں اور ٹریننگیں دی ہوئی ہے. اسرائیل کے اندر کوئی ایسی آپ کو لڑکی نہیں ملے گی جو جہاد کی پوری ٹریننگ اور تربیت نہیں رکھ دے, اس کو پورا ہر ایک اسلحہ چلانا آتا ہے. کھاؤ کسی فیکٹری میں کام کر رہی ہے, کھاؤ کسی اسکول میں کام کر رہی ہے, اسی طرح ہر مرد اور ہر عورت کو انہیں پوری تربیت دی ہوئی ہے, اور سال کا کچھ حصہ ان پر لازم ہے کہ باقی پورا سال کام کریں, وہ کچھ نہ کچھ ایام, کچھ نہ کچھ مہینے اس کے لیے وہ ضرور اپنی عسکری تربیت کے لیے نکالتے ہیں. اور آج ہمارے اندر یہ سستیاں ہیں, حالات آپ جانتے ہیں، عراق کے اور افغانستان کے حالات، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا کیوں پڑتا ہے؟ یہی وجہ کہ فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو چلانا نہیں آتا۔ مجھے ایک بار ایک ساتھی نے بتلایا، افغانستان میں جب روس داخل ہوا، افغانی لوگوں کو کوئی اسلحہ چلانا نہ آتا تھا، راکٹ لانچر ان کو کہیں سے ملی، کسی نے اٹھا کر جا کر اپنے گھر کے اوپر لگا دی پرنالے کے طور پر، چلو پانی نکلا کرے گا۔ ایک نے چلانے کا ارادہ کیا، کوئی ایسے ایسے ہم نے چلاتے دیکھا ہے کہ چونکہ راکٹ لانچر جیسے آگے مار کرتی ہے، اسی طرح کچھ فٹ پیچھے بھی کرتی ہے، تو پیچھے پانچ سات کھڑے ہو گئے، ایک چلانے لگا، پیچھے والے تمام ختم ہو گئے۔ انہوں نے کلواڑیوں سے اپنا پروگرام شروع کیا، کلواڑیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کی۔ جب ایسا ایسا انہوں نے کئی سار مار کھانے کے بعد یہ اسلحہ کچھ نہ کچھ چلانا سکھلایا، تب وہ کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہر قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں، بلکہ قرآن نے حکم دیا ہے، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی طاقت ہے ہر چھوٹا بڑا جو جنگی آلات سیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جس نے ایسے حالات اب ہمیں دے دیے ہیں کہ ایک سول آدمی، عامی آدمی بھی جدید اسلحے کو جا کر سیکھ سکتا ہے۔ ایسی تربیت گاہیں موجود ہیں، ایسے معسکر موجود ہیں جہاں ایک عامی آدمی بھی جا کر سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر بھائی کو، خواہ اسکول کالج میں پڑھنے والا ہے، خواہ مدرسے میں پڑھنے والا ہے، یا وہ اپنے ذمہ دار اور مل فیکٹری میں کام کرنے والا ہے، اس کو لازمی ہے کہ کم از کم جدید اسلحہ جو عام طور پر استعمال میں ہوتا ہے اس کو چلانا سیکھے۔ خدا نہ خاصا حالات کبھی ایسے آ جائیں تو یہ تناؤ کہ آؤ مجھے گولی مار، کم از کم کچھ نہ کچھ کرے تو صحیح، آگے سے مرنا تو ہے ہی، لیکن کچھ نہ کچھ آگے دکھلا کر مرے۔ 15 سال ہی کی عمر مبارک ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ درپیش آیا، ایک آدمی وہ کسی دوسرے قبیلے کا، زبید قبیلے کا ایک آدمی مکہ کے اندر سودا بیچنے کے لیے آیا۔ آس بن وائل مکے کا چودھری اور گنڈا، سودا اسے خرید لیا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ بیچارے نے بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس غریب آدمی نے کئی آدمیوں کو کہا کہ فلاں چودھری میرے پیسے نہیں دیتا، مال لے لیا۔ وہ تمام مکے کے چودھری بھی تو اسی طرح جیسے آج ہمارے معاشرے کے چودھری ہوتے ہیں، تمام غریبوں کا پسینہ چوسنے والے۔ آخر کار وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، بڑے درد دل کے ساتھ اس نے کچھ اشعار پڑھے، پر اشعار کو سن کر چند شریف آدمیوں کے دل کے اندر غیرت پیدا ہوئی، انہوں نے اکٹھے ہو کر آس بن وائل سے اس کا حق واپس دلایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا یہ کام تھا کہ مکے کے اندر کسی قسم پر، کسی انسان پر ظلم و زیادتی نہ ہوا کرے گی۔ آپ فرماتے کہ میں بھی اس کمیٹی کے اندر شریک تھا جہاں بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے اس کمیٹی کے اندر شریک ہوئے کہ ہم ہر صورت میں جو غریب ہے، تنگ دست ہے، جو مظلوم ہے، اس کا ساتھ دیا کریں گے۔ تو میں بھی ان کا ایک رکن رہا، اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دیتا انعام کے طور پر کہ اس حلف الفضول مجلس کے اندر شرکت نہ کرو، تو میں سرخ اونٹ بھی قبول نہ کرتا، لیکن اس کے اندر میں شرکت ضرور کرتا۔ اور نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے کام کے لیے دعویٰ دے تو آج بھی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے تنگ دست، بیوہ، کمزور اور مظلوموں کا سہارا بننے کے لیے، ان کا حق دلانے کے لیے معاشرے کے اندر ایسی کمیٹی تشکیل دی جو مظلوموں کا حق دلائے، ظالموں کا ہاتھ پکڑے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں، اپنے شہر کے اندر ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں جو غریبوں کا، بے سہاروں کا سہارا بنے، جو مظلوموں کا سہارا بنے، جو ظالموں کا ہاتھ روکے. چنانچہ عمر مبارک 15 سال سے تجاوز کرتی ہے. آپ نے وہ بکریاں چرانے والا پیشہ چھوڑ دیا. تجارت کا جو اعلیٰ اور بہترین پیشہ سمجھا جاتا تھا اس کو اختیار کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم آپ کو ایک پیشہ اختیار کیے ہوئے, وہ عزت والا پیشہ نہیں ہے, محنت مشقت زیادہ ہے لیکن آمدن آپ چھوڑ کر اسے اچھا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں. پیشہ اختیار کرنے کا ان کا کام کرنا ہے تو معاشرے کے اندر باوقار رہے. باوقار لوگ ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں, صرف گزارا لائق دنیا ہی مقصد اور مطمئن نظر نہ بنے. اصل مقصد آخرت ہو, لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا حصول, اچھا پیشہ اختیار کرنا, اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے. مال نہیں ہے لیکن تجارت کا کاروبار شروع کر دیا. مکہ کی ایک خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی امیر عورت ہیں, مال دے کر لوگوں کو بیچتی ہیں کہ اشتراکیت پر میرا کاروبار کرو, جو منافع ہوگا اتنا اتنا حصہ ان کو دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی شہرت جب اس نے سنی تو خود ہی اس نے آپ کی خدمت کے اندر مال پیش کیا کہ جیسے باقی مکے کے لوگ مال لے کر جاتے ہیں میرا کاروبار کے لیے, تو آپ بھی میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں. چنانچہ آپ گئے. ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ بھیج دیا کہ اس آدمی کی شہرت بڑی ہے, بڑی نیک نامی ہے, صادق اور امین سے تمام یاد کرتے ہیں, تو یہ ذرا اس کی زندگی کا مطالعہ تو کرنا, اس کی سفر کی زندگی دیکھنا, معاملات لوگوں کے ساتھ دیکھنا کیسا ہے. غلام پورے سفر میں ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہا. واپسی پر آ کر اس نے جو حالات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو مکہ کی سب سے زیادہ امیر ترین خاتون تھی, پورے مکے کا قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا تجارتی قافلہ جتنا اکیلا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ہوتا. مکہ کے کئی لوگ, بڑے بڑے وڈیرے اور چودھریوں نے سفارشیں ڈالی اور اپیلیں کی کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کی درخواستوں کو مسترد کر دیا. لیکن جب میسرہ غلام نے آ کر آپ کی زندگی کا, چند دن کی زندگی کا پورا حالات بتلائے, آپ کا اخلاق اور کردار بتلایا, تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیغام بھیجا کہ ایسے آدمی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور آپ کی زندگی کا کردار کیا تھا, آپ نے اس سفر کے اندر کیا کچھ کیا, داستان تو بہت لمبی ہے. صرف ایک واقعہ, مکہ سے قافلہ چلا, اور بھی لوگ ساتھ گئے ہیں, ملک شام میں پہنچے, شام کی منڈی کے اندر اپنا سودا سلف اتارا, تمام مکے کے لوگوں نے نیچے مال اور ڈالا ہے, اوپر اور ڈالا ہے, جو کہ تاجروں کا طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن آپ نے اعلی قسم کا مال الگ رکھا, دوم قسم کا الگ, کھجوروں کے ڈھیر الگ الگ لگائے ہیں. تمام مکے کے تاجر تانے دیتے ہیں, دیکھو بھی اس کو کہ کاروبار کرنے کی کوئی طریقہ بھی ہے, یہ کیا کمائے گا, اتنی نیکی اور اتنے نصاب یہاں سے آنے سے نہیں کچھ ملا کرتا, اتنے نیک بننے سے کاروبار نہیں چلا کرتے. کاروبار تو یہ ہے کہ دایاں دکھلائیں, بایاں ماریں, دکھلائیں اور کریں کچھ اور, یہ تو بڑی چلاکی سے, بڑی ہوش مندی سے کام کیا کرنا پڑتا ہے. یہ کہتا ہے کہ دو نمبر کام نہیں کرنا, علیحدہ علیحدہ سودا بیچنا, یہ کچھ نہیں کمائے گا. آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بچے نہ بچے, میں نے اس طرح دھوکہ نہیں دینا, میں نے اعلیٰ قسم کے مال کو الگ بیچنا ہے اور کم درجے کے مال کو الگ بیچنا ہے. گاہ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کھجوروں کا کیا ریٹ لگایا ہوا ہے؟ پوچھتے پوچھتے جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، اس کے اندر ایک دانہ بھی خراب نہیں ہے، اس کی قیمت یہ ہے، یہ دو نمبر ہیں اس کے اندر، یہ فلاں قسم کی کھجور ہے، اس کی قیمت اور اس کا ریٹ یہ ہے۔ گاہک حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو آج تک ہم نے ایسا کوئی آدمی دیکھا نہیں، ہمیں تو جو بھی نظر آتا اس نے نیچے کچھ اور ڈالا ہوتا ہے، اوپر کچھ اور لگایا ہوتا ہے، یہ امانت اور دیانت والا آدمی۔ اور جب گاہک کو اچھی چیز ملے، اس کو یقین ہو جائے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، وہ منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک ہی دن کے اندر تمام کا تمام سودا ختم ہو گیا، آپ نے اپنا پورا سامان باندھ کر بیٹھے ہوئے، باقیوں کو کہا بھی چلیں، وہ حیران کیجیے کہ ہم نے تو کئی کئی ہفتے یہاں ڈیرے لگانے ہیں، پتہ نہیں ہمارا ہفتے بعد سودا ختم ہوگا، 15 دن لگیں گے، مہینہ چلے گا۔ وہ بڑے حیران کہ اس کا مال اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا، سمجھا کہ شاید اس نے سستا دے دیا ہوگا، پتا تو چلے گا جب حساب کریں گے۔ جب تمام نے آ کر واپس حساب دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو باقیوں کی بنسبت آپ کو جو منافع ہوا 2 گنا زیادہ تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبوت سے پہلے جو آپ نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے اسوا نمونہ ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحم سے دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاس بھی نہیں کرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا اندر رہیں گے۔ ان میں سے ایک مسبل الازار، چادر شلوار ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا المنان، نیکی کر کے احسان جترا دینے والا، اور تیسرا جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا۔ عمر مبارک 25 سال کو پہنچتی ہے، بیت اللہ حالت بہت خستہ ہو چکی ہے، سیلابوں کے آنے کی وجہ سے، طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے انتہائی خستہ حالت ہے۔ طے یہ ہوا کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، چنانچہ تعمیر کر دیا گیا، حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ مکے کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار حجر اسود کو وہاں رکھے، یہ شرف مرتبہ مقام ہمارے قبیلے کو ملے، ہر ایک اپنے اپنے دلیلیں دے رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم متولی رہے ہیں اس لیے ہمارا حق بنتا ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں موقع پر ہم نے یہ کیا ہمارا حق بنتا ہے، کوئی کہتا ہمارا حق بنتا ہے۔ کئی دن یہ جھگڑا چلتا رہا، قریب تھا کہ وہ سیاہ پتھر سرخ خون سے لت پت ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا کہ فتنے کا سانپ بھی مر گیا اور امن کی لاٹھی بھی بچ گئی، جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے، کہیں کشتی کو جنبش دی، کہیں موجوں کو ٹھہرایا، اور آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ نے چادر بچھا دی، پتھر کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، تمام قبیلے کے چودھریوں اور سرداروں کو کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو، چاروں طرف سے وہ قبیلے 5-7 جتنے بھی تھے انہوں تمام نے چادر کو طرفوں سے پکڑ لیا، تمام اٹھا کر وہاں لے کر یہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، جب اونچا کر دیا تو آپ نے اٹھا کر پھر ہاتھ سے وہاں رکھ دیا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خوش ہے، ہر کہتا کہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے رکھا ہے۔ چنانچہ وہ ایک عظیم جنگ جو برپا ہونے والی تھی، وہ فتنہ بھی ختم ہو گیا، تمام کا تمام امن و سکون قائم ہو گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اگر ہمارے خدا نہ خواستہ گھروں میں، ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر اور ہمارے دیہات میں کوئی فتنہ، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کے اندر سارے سے مقرر کر لیا جاتا ہے، تو ہمیں صرف اپنی برادری کو، اپنی ذات کو، اپنے کنبے قبیلے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ تمام کے تمام متحد بھی رہیں، معاملہ بھی حل ہو جائے، لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا، حالانکہ جیسے آپ کو ثالث مقرر کر لیا گیا تھا، آپ کو حاکم تسلیم کر لیا گیا تھا، اگر آپ فرماتے کہ صرف میری قوم اور برادری یہ پتھر کو رکھے گی، اور کئی دلائل بھی تھے آپ کے پاس، اور تمام کے تمام بے چوہوں چوراں تسلیم کرتے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، نہ اپنی ذات کو نہ اپنے قبیلے اور برادری کو ترجیح دی، بلکہ وہ کام کیا کہ تمام کا تمام امن و امان قائم رہے۔ تو اگر ہمیں بھی کسی معاملے کے اندر ثالث مقرر کر لیا جائے، تو ہماری نظر جلدی سے اپنی ذات کی طرف، اپنی قبیلے اور برادری کی طرف نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس انداز سے فیصلہ کریں کہ تمام کے تمام فتنہ فساد بھی ختم ہو جائے اور متحد امن و امان بھی قائم ہو جائے۔ عمر مبارک 40 سال کو پہنچتی ہے، لوگوں کے حالات، لوگوں کے اخلاق اور کردار دیکھ کر آپ کی طبیعت اتنی گھٹن اور تنگی محسوس کرتی ہے کہ یہ انسانیت والا انسان ہے، درندانہ زندگی، اپنی بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ ذبح بھی نہیں، زندہ ہی دفن کر دیا جا رہا ہے، اتنا بھی نہیں کہ اس کو مار ہی دیں، زندہ ہی اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے پاک گھر میں 360 خدا، جتنے سال کے دن اتنے خدا بنا کر رکھے ہوئے، معمولی معمولی بات پر صدیوں کی لڑائیاں شروع، ایسے حالات کو دیکھ کر ایک سنجیدہ اور قوم کا مسلح کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب کوئی چارہ کار نہیں تو آپ پریشان ہو کر مکے کی آبادی کو چھوڑ کر غار حرا 2-3 میل کے فاصلے پر وہاں تنہائیوں میں نکل جاتے ہیں، اس سوچ و بچار کے لیے کہ اس قوم کی صلاح کیسے کی جائے، کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے، کیسے ان کے اندر امن و امان قائم کیا جائے۔ وہاں جا کر کئی کئی دن آپ آفاق کی علامات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سوچ اور فکر میں کلک لگا ہوا ہے کہ لوگوں کی صلاح کیسے کی جائے۔ ایک دائی کا انداز ایسے ہی ہونا چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، جو چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی خیرخواہی کروں، ان کو سیدھے راستے پر لاؤں، ان کے اندر برائیوں کو ختم کر کے ایک بہترین مہذب معاشرے کو تشکیل دی جائے، تو اس کو لوگوں کے جرائم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کر نہیں گزرنا چاہیے، اس کو انداز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اپنانا چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اللہ تعالیٰ تسلی و تشفیاں دے رہا ہے، اے میرے پیغمبر، لوگوں کے جرموں کو دیکھ کر، ان کے گناہوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا، گناہ لوگ کرتے ہیں، روح محمد کی تڑپتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جرم لوگ کرتے ہیں، نیندیں آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان، ایمان اس چیز کا نام ہے، قوم کا درد اس چیز کا نام ہے، گناہ لوگ کریں اور نیند مومن کی ختم ہو جائے، جرم لوگ کریں اور روح مومن کی تڑپے، یہ ایمان ہے۔ لوگوں کے جرموں کو دیکھ کر آنکھ بند کر لینا کہ کرتے ہیں تو کریں، مجھے کیا ہے، کئی بار تم جا دیا نہیں سمجھتے تو جائیں جہنم میں، یہ درد نہیں ہے۔ قوم کا درد یہ ہے کہ گناہ وہ کرتے ہیں، کھانے پینے تیرے چھوٹ جائیں، پریشانیاں تجھے لگیں، تجھے تیرے دل کو کلک لگے، یہ ہے انداز، یہ ایک مسلح کا انداز ہونا چاہیے۔ کسی کے خدا نہ خواستہ گھر کو آگ لگے، ان کے گھر کے افراد اندر بند ہوں، تمام کا تمام گھر اور افراد جو آگ کی لپیٹ میں آئے ہوں، ایک عامی سے عامی انسان اس کو آگ سے بچانے کے لیے کتنی تڑپ رکھتا ہے، کتنی کوشش ہو، کتنی جستجو، محنت کرے گا، بھاگے گا، کوئی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں بھاگو فلاں کی مدد کے لیے، کوئی فون کرے گا کہ فائر بریگیڈیئر والے جلدی سے پہنچے، کوئی حال چال مچائے گا، اور نہیں تو بھاگ کر ان کو بچانے کی کوشش کرے گا، جو سامان بچا ہوا اس کو پھینکنے کی کوشش کرے گا، اتنی کوشش ہر ایک کرتا ہے، اپنی دکان بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تمام کے دل کے اندر اتنی درد، ضرور درد پیدا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ خدا نہ خاصا ہو گیا ہے، ضرور آدمی اپنی گاڑی کو چھوڑ کر جلدی سے ان کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائی، دنیا کی تکلیف سے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو ہمارے دل میں اتنی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اتنے دوسرے کے جذبات ہمارے ابھرتے ہیں کہ ہم ہر کوشش ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کبھی اتنی ہمدردی پیدا ہوئی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے رشتہ دار جہنم میں جا رہے ہیں, ہماری اولاد جہنم میں جا رہی ہے, ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ اسلام کے منافی کام کرنے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے پر گر رہے ہیں, کبھی اتنی ہمدردی پیدا ہوئی؟ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی ہمدردیاں ہیں, لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ہمدردی پیدا ہو؟ جن کو یہ ہمدردیاں تھیں انہوں نے واقعی کام کیے ہیں. ان کی زندگیاں کوئی سو سو سالہ نہیں تھی, ہمارے اسلاف کی زندگیاں وہ ہماری طرح تھی, کسی کی 50 سال, کسی کے 60 سال, اور انقلاب کیسے کیسے پیدا کیے ہیں اپنی ان مختصر زندگیوں کے اندر. لاکھوں انسانوں کو ایک راستہ دکھلایا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر لائے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا, اپنی جائیدادوں کو, اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو ختم کرنا پڑے گا. چنانچہ یہی حالات تھے, پریشان اور قلق کا انداز ہے, لوگوں کے حالات دے دے کر آپ پریشان ہیں. غارِ حراء کے اندر کئی ہفتے بیت گئے ہیں, آخر کا جبریل علیہ السلام آئے, اقرا بسم ربک الذی خلق کا محادثہ شروع ہو گیا, نبوت عطا کر دی گئی, ثابت ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بیٹھنا, ذکر اور فکر کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا. کس انداز سے؟ جو آپ نے بتلایا, تنہائی میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا, آفاق میں غور و فکر کرنا, قوم کی اصلاح کے لیے سوچنا, ایک ایک کر کے دو دو بیٹھ کر, تین تین بیٹھ کر سوچنا, لوگوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, کیا کیا طریقے اور اسباب اختیار کیے جائیں تو لوگ گمراہی سے بچ سکتے ہیں, اور پھر اپنے اللہ سے رابطہ و تعلق جوڑنا, تو جب اس سے رابطہ جوڑیں گے پھر رہنمائیاں ملتی ہیں, راستے پھر سیدھے ہوتے ہیں. اپنے طور پر انسان کوشش کرے تو نہیں, اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے کہ وہ ہمیں اس کام کے لیے منتخب کرے. چنانچہ غارِ حراء کے اندر آپ کا یہ عرصہ طویل غور و فکر کرنا, وہاں عبادت جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالی تھی اس طریقے سے کرنا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار آپ کو نبوت کا عظیم مرتبہ اور مقام عطا کر دیا گیا. واپس آتے ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر پریشان ہے کہ آپ کی حالت عجیب بنی ہوئی ہے, خوف اور پریشانی کی وجہ سے بتلانے پر تسلی اور تشفی دیتی ہیں کہ آپ جیسے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا, کہ جو غریبوں کا سہارا بننے والے ہوں, جن کے ذرائع اسباب مسدود ہو گئے ہوں, جن کے کھانے پینے کے لیے ذرائع مسدود ہو گئے ہوں, ان کو جو کمانے والے, ان کو کما کر دینے والا, لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا, غریبوں اور پریشان حالوں کی مشکلات میں کام آنے والا, ایسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بیوی کو اپنے خاوند کے لیے پورا معاون بننا چاہیے. پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ہماری معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ آدمی کو معمولی سی پریشانی آئی ہے تو بیوی اور اس کو پریشان کرے گی, نہ بلکہ اس کا مداوا بننا چاہیے, دل کو تسلی و تشفی دینی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لوگوں کے حالات دیکھ کر پریشان ہو کر مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. مکہ سے باہر نکلے, ابن دغنہ مکہ کا چودھری سردار جو کافر ہے ملا, کہنے لگا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ بتلایا کہ مکہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں, لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے, انتہا کر دی لوگوں نے ظلم و ستم کی, لیکن اب مکے کے اندر مزید میں دن نہیں گزار سکتا, مکہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. ابن دغنہ کافر ہے, کہنے لگا ابو بکر اگر تم مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو مکہ آباد کیسے رہے گا؟ اگر تیرے جیسا انسان بھی مکہ کو چھوڑ کر چلا گیا تو مکہ آباد نہیں رہ سکتا, آؤ میں اپنی ضمانت کے اندر آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو تکلیف آئندہ نہیں پہنچائے گا. اور ابن دغنہ نے وہی صفات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی, کہ انکا تحمل القلا وتکسب المادو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے نبوت سے پہلے کہ آپ کی زندگی کیا ہے، ایک ایک کا بوجھ اٹھا رہی ہیں، غریبوں اور یتیموں کے حد الوسع ان کا تعاون کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ نبوت کی مختصر 40 سالہ زندگی، جس کے 5-7 گوشے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ہمارے لیے ہر مرحلہ وہ اسوہ ہے اور طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی وہ پوری کے پورے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے بچپن گزارا، جیسے آپ نے لڑکپن گزارا، جس طرح آپ نے جوانی گزاری، وہ تمام کے تمام ہمیں بھی اسی انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 9 ربیع الاول کا دن ہے، صحیح اور راجے قول کے مطابق آج کی تاریخ کو یعنی 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ میلاد ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تاریخ پیدائش یا پیدائش کی جگہ۔ عید المیلاد یہ محاورہ عربوں میں استعمال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، جس طرح کے منجد والے نے اس کی شرح کی ہے کہ عید المیلاد سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو کہ عیسائی مناتے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی اس میں کافی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اور مہینے کے اندر بھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ محرم میں پیدا ہوئے، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ جو گزر چکا ہے محرم، اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ بعد نے یہ کہا کہ آپ رمضان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بعد نے کہا ربیع الثانی میں پیدا ہوئے جو اس مہینے کے بعد مہینہ آئے گا، اور بعد نے کہا ربیع الاول میں پیدا ہوئے جو مہینہ ابھی جاری ہے۔ ان میں سے اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ ربیع الاول کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تاریخ کیا تھی، تاریخ میں اختلاف ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ البدایہ و نہایہ کے اندر انہوں نے 10 قول بیان کیے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش کے، بعد نے 2 تاریخ، بعد نے 8 ربیع الاول، بعد نے 9، بعد نے 10، بعد نے 12، بعد نے 17 اور بعد نے 18، اور بعد نے اور بھی قول بیان کیے ہیں۔ اور یہ قول کی عامی آدمیوں کے نہیں، بڑے بڑے مورخین کے ہیں۔ جیسے کہ ایک حوالہ میں نے بتلایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے عظیم بزرگ ہیں، کتنے عظیم عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں 10 محرم کو، یعنی 2 مہینے پہلے جو گزر چکا ہے۔ اسی طرح بعض نے رمضان المبارک قرار دیا۔ تو یہ تاریخ کا اختلاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ موجودہ دور میں جس طرح بعض بھائیوں نے یہ دن منانا شروع کیا ہے، اگر اسی انداز سے اسلاف کے اندر یہ دن منایا جاتا تو کبھی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا. جو ہر سال دن منایا جائے خاص انداز سے اس کے اندر کبھی اختلاف نہیں ہوتا. جس طرح کہ پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ عید الفطر یہ شوال کی یکم تاریخ کو ہوتی ہے. رمضان ختم ہوگا اگر شوال کا مہینہ شروع ہوگا اس کی پہلی تاریخ کو یہ عید الفطر ہوگی. پوری امت کا اتفاق ہے. کسی نے کبھی نہیں کہا کہ 5 شوال کو عید ہوگی, 10 کو ہوگی, 15 کو ہوگی. پوری امت کا اتفاق. عید الاضحیٰ قربانی والی عید کے اندر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ چاند کی 10 تاریخ کو ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 12 تاریخ کو, 15 کو یا 7 کو. پوری امت کا اتفاق ہے کیونکہ یہ ہر سال آتی ہے اور ہر سال ایک خاص انداز سے یہ تہوار منایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا دن میں کہ وہ تاریخ کون تھی اور مہینہ کون سا تھا, اس میں اتنا زیادہ اختلاف ہونے کی یہ بات دلیل ہے کہ صحابہ تابعین اور ائمہ کے دور کے اندر یہ اس طرح نہیں منایا گیا. راجہ قول و 9 ربیع الاول جس طرح کے قاضی سلیمان رحمہ اللہ رحمۃ اللہ عالمین کے اندر, اور اسی طرح مصر کے مشہور حیات دان محمود پاشا جو بہت بڑے حیات دان گزرے ہیں, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہر اعتبار سے جس انداز سے بھی حساب کرے تو 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن بنتا ہے. اور اسی طرح قصص القرآن کے اندر انہوں نے بھی اسی بات کو تمام قول بیان کرنے کے بعد اسی کو ترجیح دی کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور بہت سے حنفی علماء کا بھی اسی بات کا اقرار ہے کہ 9 ربیع الاول جو یہ راجع قول ہے. چنانچہ مورخین میں سے امام حمیدی, امام اوکیلی, یونس بن یزید, ابن عبداللہ, ابن حزم, محمد بن موسیٰ اور امام خارزمی, اور اسی طرح ابن تیمیہ اور امام ابن قیم اور امام ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ, ان تمام نے دلائل سے یہی بات ثابت کی ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے. 12 ربیع الاول کا دعویٰ کرنے والے مورخین میں سے صرف ایک آدمی ہے, محمد بن اسحاق. صرف ایک مورخ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے, جو قدیم مورخین کی بات ہے, آج کے مورخین کی بات نہیں, محمد بن اسحاق نے 12 ربیع الاول کا دعویٰ کیا ہے. اور دوسری طرف پوری کی پوری مورخین کی اور سیرت نگاروں کی ایک جماعت ہے. البتہ آپ کی وفات کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات تمام کا تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اکثر کا, جتنے اکثر مورخین ہیں جو جن کو مورخین تسلیم کیا جاتا انہوں نے یہی قرار کیا ہے کہ آپ کی وفات وہ 12 ربیع الاول کو ہے. تو اس لیے یہ خاص منانے کا جو انداز ہے یہ صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ ان کے دور میں 6ویں صدی ہجری تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے بعد یہ اس کا وجود آیا ہے, حتیٰ کہ پاک و ہند کے اندر بھی یہ 1933 میں پہلی مرتبہ لاہور کے اندر یہ جلوس نکالا گیا. اس سے پہلے اس کے کوئی وجود نہ تھا. کچھ سال پہلے بھی یہ آپ کی تاریخ وفات منائی جاتی تھی 12 ربیع الاول کو, لیکن اب وہ تاریخ وفات کو ختم کر کے چند مسلطوں کی بنا پر, اس میں شاید آمدن کم ہوتی ہوگی اور اتنے کھانے پینے نہ چلتے ہوں گے, تو اس کے لیے یہ ایک نیا رنگ دے دیا گیا کہ وفات کے بجائے پیدائش کا دن منانا چاہیے. تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے, اسی کے اندر اجر و ثواب ہوگا. اور کسی اور کام کو نیکی سمجھ کر کریں گے تو وہ نیکی نہیں ہوگی بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ما علی جلدی.